ذات کو, وہ ذات جو علم کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو آسمان علم کا آفتاب نظر آتا ہے, وہ قائد جو ہند کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو داستان ہند کا نظارہ نظر آتا ہے, وہ قائد جو عشق کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو پربت عشق کا نظارہ نظر آتا ہے, وہ قائد جو بولے تو یزیدیت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دے, وہ قائد جو مصطفیٰ کا غلام بن کر, صدیق کی صداقت بن کر, عمر کی عدالت بن کر, عثمان کی صحابت بن کر, علی کی شجاعت بن کر, حسین کی شہادت بن کر, مہر علی کا جذبہ بن کر, سمندر کی روانی بن کر, موجوں کی طغیانی بن کر, بدن کی آن بن کر, چمن کی شان بن کر, بجلیوں کی چمک بن کر, سکینہ کی نگاہ بن کر, علی اکبر کی جوانی بن کر, علی اصغر کی معصومیت بن کر, بادہ تربوتی کو بن کر ایوانوں میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ چلا ہوں ظلم سلن میں, جلا کر میں کشتیاں ساری اور پھر کر راستوں سے میں کبھی واپس نہ آؤں گا, اور میرے جذبوں کی شدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں, یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا. خطاب حضور کا یہ انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرسہ لاہور.
الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم, وطن سے دور ساؤتھ کوریا کی سرزمین پر بسنے والے عاشقان رسول, فرزندان اسلام اور سرزمین پاکستان کے عظیم ثبوتوں, الحمدللہ تعالی آج میرے لیے بھی آپ کی طرح خوشی کا لمحہ ہے کہ میں ساؤتھ کوریا کی سرزمین پر اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے, جو مصطفی انقلاب کے سپاہی بھی ہیں اور اسلام کے عظیم ثبوت بھی اور پاکستان کے محب وطن بھی ہیں اور عاشقان و غلامان مصطفیٰ بھی, ان سے ملاقات کا موقع میسر آیا ہے. اللہ جل مجدہ کے شکر کے ساتھ میں تحریک منہاج القرآن ساؤتھ کوریا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, یہاں کے جملہ کارکنان کو اور تنظیم کو اور وابستگان کو, جنہوں نے آج ایک عظیم الشان تاریخی اجتماع کا اہتمام کیا ہے. میں اس موقع پر ویڈیو کیمراز کو دیکھ رہا ہوں کثیر تعداد میں, مگر میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سمت بھی دیکھتا ہوں ویڈیو کیمرا سٹیج کی طرف میری طرف فکس ہے, تو جنہیں میں دیکھنے آیا ہوں وہ ویڈیو کیمرا ان کو کیسے دکھائے گا؟ کچھ کیمرے اس طرف بھی فکس کریں تاکہ جب یہ پوری دنیا میں ساؤتھ کوریا کے اجتماع کا منظر ٹیلی کاسٹ ہو تو وہ مجھے ہی نہ دکھاتے رہیں. یہ محبت اور عشق اور جنوں کے عظیم بیکروں کا بھی منظر اجتماع میں نظر آنا چاہیے, اور ان کے چہرے بھی نظر آنے چاہیے, ان کے چہرے بھی نظر آئیں کہ یہ فرزندان اسلام ہیں جو ساؤتھ کوریا کی سرزمین پر اس مشن کی اور دین کی شمع جلائے. یہ طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹے کہ دو کیمرے کم سے کم, سنیں بھائی یہ ٹیکنیکل میٹر ہے, میں اس سبجیکٹ کا آدمی تو نہیں ہوں مگر آپ کو نصیحت کر دیتا ہوں, کم سے کم دو کیمرے مستقل طور پہ مجمع پر رہیں, وہ مجھے میری شاٹ نہ لیں, دو کیمرے آپس میں کوئی چن لیں فوری طور پر, وہ پرماننٹلی مجمع کو لیں, بقایا کیمرے اسٹیج کی طرف ہیں. بعد میں جب آپ دونوں کے ریزلٹس ملا کر ڈبنگ کریں گے تو دونوں مکس کر دیے جاتے ہیں, اس سے پورے پروگرام میں اجتماع بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اسٹیج بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. مجھے اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آیا, یہ ویڈیو کیمراز کا لطیفہ ہے. 1988 میں ہم نے تحریک منہاج القرآن کے تحت لندن میں عظیم الشان ویمبلے کانفرنس ہے, بڑا تاریخی ویمبلے کانفرنس, آپ نے نام سنا ہوگا ویمبلے کانفرنس ہال, اس ویمبلے ہال میں ہم نے انٹرنیشنل منہاج القرآن کی اسلامک کانفرنس کروائی, ویمبلے کانفرنس کہتے ہیں اس کو, 9 June 1988 میں. اور ایک پورا جہاز قائدین کا, ججز کا, بڑے جج تھے, لیڈرز تھے, بہت سی عظیم عظیم شخصیتیں تھیں جو آج دنیا میں بھی نہیں ہیں, جن میں حکیم سعید مرحوم جیسے لوگ بھی شامل تھے, اور ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز شامل تھے, اور جنگ اخبار کے مالک میر خلیل الرحمان تھے, ہر چند کے اس میں جانے والوں میں نواز شریف اور شہباز شریف بھی تھے, مگر یہ خطاب کرنے والوں میں نہیں, سامعین میں بیٹھے تھے, چیف منسٹر تھے پنجاب کے مگر دوسری تیسری رو پر سامعین میں تھے, اور مجید نظامی صاحب تھے, جسٹس گل محمد خان مرحوم تھے, پیر کرم شاہ صاحب الازہری تھے, اب مجھے نام ذہن میں نہیں, آپ کو میں نے بتایا کہ 250-300 افراد کا پورا جہاز میرے ساتھ پاکستان سے لندن گیا تھا, قائدین کا, عظیم شخصیات کا, علماء کا, مشائخ کا, اور دنیا کے 35 ممالک کے اکابر جامع الازہر تک, شرق تا غرب اور عرب و عجم کے اکابر لوگ اس کانفرنس میں میری دعوت پر آئے, اور ایک بہت بڑی عظیم الشان تاریخی ویمبلے کانفرنس ہوئی. اور ویمبلے ہال جسے کوئی بک نہیں کراتا, اس لیے کہ اس کا پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے, ہلکی سی آنت کا حصہ بھی نہیں بھرتا, بہت بڑا ہال ہے, وہ کھچاکھچ بھر گیا تھا, اور لوگوں نے باہر سڑکیں بلاک کر دی تھی, اتنا ہجوم تھا, بے شمار کیمرے لگے ہوئے تھے, میں نے دھیان نہ کیا چونکہ میں بڑا مصروف تھا انتظامات میں. جب کانفرنس ہو گئی اور ویڈیو بن کے آ گئے تو آج تک مجھے دکھ ہوتا ہے, آج تک دکھ ہوتا ہے, اور میں اس کانفرنس کی ویڈیو کو دیکھ بھی نہیں پاتا, اتنا دکھ ہوتا. جب وہ پوری ویڈیو بن کے آئی, 12 گھنٹے کی کانفرنس تھی, وہ سارے کیمرے 12 گھنٹے اسٹیج پر ہی قائم رہے, اور وہ ویمبلے کا جو منظر تھا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, وہ کسی نے نہیں دکھایا. اب نہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بند اسٹوڈیو میں کوئی کاروائی ہو رہی ہے, یا ہزار ہا افراد کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے ویمبلے ہال لندن میں. تو ساؤتھ کوریا کا یہ منظر میں نہیں چاہتا کہ اس کا اثر بھی وہ ہو جائے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے دبکتے پر رونق حشاش بشاش چہرے بھی نظر آئیں اس میں, لوگ دیکھیں تو پتہ چلے کہ ساؤتھ کوریا میں اس سرزمین کفر پر لوگ دین اور ایمان کے اور شمع مصطفیٰ کے کس طرح متوالے ہیں. اس لیے کہ میں کبھی مغالطے میں نہیں پڑتا اور کبھی خوش فہمی میں نہیں پڑتا. آپ جس ذوق و شوق سے کثرت کے ساتھ ہمیشہ میرے پاس اجتماع میں سننے کے لیے پوری دنیا میں ایسا ہوتا آتے ہیں, میں جانتا ہوں اور عقیدہ رکھتا ہوں, میں مغالطے میں نہیں جاتا کہ یہ آپ میرے لیے نہیں آتے, یہ گنبد خضرا کی کوئی بات سننے کے لیے آتے ہیں. یہ محبت ہے گنبد خضرا کے ساتھ, یہ محبت ہے کوچہ بازار مدینہ کے ساتھ, یہ محبت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ. تو میری حیثیت تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں حضور کے کوچوں کا ایک ادنا سا سگ ہوں. تو یہ ساری محبتیں وہ نسبت رکھتی ہیں الحمدللہ تعالی. تو میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر انتظامیہ کو اور جملہ مؤمنین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا, یہ بنیادی طور پر آپ کی تربیت کے لیے, اور یہ آیت کریمہ خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب ہے جو آج کی کانفرنس کا موضوع بھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت صحابہ ہے, صحابہ کرام حضور کے مخلص اور جانثار سپاہیوں کی جماعت, ان کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے. اور وہ تعارف جن عنوانات کے ساتھ اور جن حوالوں کے ساتھ کروایا ہے, وہ عنوانات اور حوالے ایک پورا مضمون اور پورا مکمل بیان ہے. یہ جاننے کے لیے کہ امت کا رشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. بحیثیت امتی آپ اپنے برگزیدہ محبوب اور مکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا رشتہ, تعلق اور ربط استوار کریں, یہ مضمون بیٹے یہ مضمون ہے جو صحابہ کرام کے تعارف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تعارف ان کا کسی دوسرے صحابی نے نہیں کرایا, کسی تابعی نے نہیں کروایا, کسی مورخ اور محقق نے نہیں کروایا, کسی محدث اور مفسر نے نہیں کرایا, کسی عالم نے نہیں کروایا, کسی عارف نے نہیں کروایا. یہ وہ تعارف ہے جماعت صحابہ کا جو ہمارے سامنے خود اللہ تبارک و تعالی نے پیش کرنا ہے. اب ان کا تعارف شروع ہو رہا ہے. تعارف کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹائٹل قائم کیا, کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے نا, جب آپ ایک کتاب لکھتے ہیں, مثلا یہ آپ نے باہر کتابیں دیکھی ہیں, ایک کتاب پڑھی ہے 10-12 جلدوں کی میری, اس کا ٹائٹل ہے سیرت الرسول, یہ اس کا پہلا ولیوم ہے مقدمہ. اب اگر ٹائٹل نہ ہو, بغیر ٹائٹل کے کتاب پڑھی ہو, تو دیکھنے سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتاب کا مضمون کیا ہے. لہذا مصنف کیا کرتا ہے کہ اوپر ایک ٹائٹل لکھتا ہے. اب یہ پہلی جلد ہے میری سیرت الرسول کی, الحمدللہ یہ 14 جلدوں میں مکمل ہوئی. 10 جلدیں سیرت الرسول کے نام سے ہیں, 4 جلدیں اسماء مصطفیٰ, خصائص مصطفیٰ, شمائل مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ, تو 14 جلدوں میں. اور یہ اردو زبان کی ہماری پوری اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی جامع اور ضخیم سیرت کی کتاب ہے. مگر افسوس کہ ان کے پاس تو ایک ہی نسخہ ہے,
پورے پھول
ماشاء اللہ.
تو اب اس کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے مقدمہ, اس کو پڑھ کے آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو پہلی جلد ہے یہ سیرت کے مقدمہ پر ہے, اس میں اس کے ابتدائی بحثیں اور بنیادی مباحث اور بنیادی نوعیت کا تعارفی مواد ہوگا, اہم ترین حصہ ہے. اسی طرح یہ جلد پڑھی ہے, کتاب ہے میرے سامنے, اس پر لکھا ہے خصائص مصطفیٰ, میری کتاب ہے. اگر یہ نہ لکھا ہوا اور ٹائٹل, میں آسان طریقے سے آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جیسے آپ پانی پیتے ہیں اس طرح یہ آپ کے اندر اتر جائیں گی, مشکل ہی رہیں گے. تو اگر ٹائٹل نہ لکھا ہو اور کتاب پڑھی ہو تو آپ جب تک کتاب کو کھول کر مختلف صفوں پر نظر ڈال کے دیکھیں نا, فہرست نہ پڑھیں, تو آپ کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مضمون کیا ہے. تو مضمون کا پتہ ٹائٹل سے چلتا ہے, عنوان سے پتہ چلتا ہے. یہ بات تو سمجھ گئے نا, یہ ریلیونس ہے عنوان کا ٹائٹل کا اندر کے بقیہ مضمون کے ساتھ. اب مضمون ہے اس آیت کریمہ کا, جو مضمون ہے وہ ہے تعارف صحابہ. جو میں نے تلاوت کی اس کا مضمون کیا ہے بولیے. تعارف صحابہ آگے بیان ہوا. اس تعارف سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعارف کا ایک ٹائٹل بیان کیا. کیا بیان کیا؟ عنوان. عنوان صحابہ کرام, مضمون صحابہ کرام. مضمون بولیے صحابہ کرام ہے. اور عنوان کیا لگایا ہے؟ کتاب تعارف پر محمد رسول اللہ. یہ عنوان ہے, محمد اللہ کے رسول. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہاں تعارف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان کرنا ہو, حضور علیہ السلام کی رحمت کا حال, حضور علیہ السلام کی شفاعت کا حال, حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا بیان, حضور علیہ السلام کے علم کا بیان, حضور علیہ السلام کے اخلاق کا بیان, اگر تو تعارف کروانا ہو حضور علیہ السلام کے اوصاف کا, اخلاق کا, کمالات کا, آپ کی شانیں بیان کرنی ہو, تو عنوان محمد رسول اللہ سمجھ میں آتا ہے. مضمون تو ہے صحابہ کرام کا تعارف کہ وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے. مضمون تو ان کا ہے. اور ٹائٹل پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹائٹل لگا کر دراصل ان کا تعارف شروع کر دیا ہے. اور تعارف میں محمد رسول اللہ کے ٹائٹل کا ریلیونس, اہمیت یہ ہے, یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اے لوگوں, یہ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت تھی جن کے کئی وصف تھے, جن کے اور کئی پہچانیں تھیں. وہ نیک اور صالح بھی تھے, وہ پرہیزگار اور متقی بھی تھے, تہجد گزار اور شب زندہ دار بھی تھے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی تھے, عالم اور عارف بھی تھے, عابد و زاہد بھی تھے, مبلغ بھی تھے, مربی بھی تھے, خوش خلق بھی تھے. بہت سارے گوشے تھے ان کے شخصیتوں کی, نیکیاں تھیں, خوبیاں تھیں. مگر جب سے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کے ہو گئے تھے, جب سے یہ حضور کے ہو گئے تھے, انہوں نے اپنی ساری پہچانیں اور ساری علامتیں مٹا دی تھیں, اور ان کی ساری پہچانیں محمد میں گم ہو گئی تھی. ان کا عنوان بن گیا تھا تھے صحابہ, اور عنوان بن گیا تھا محمد رسول اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اب اپنی ساری پہچانیں, اپنی پہچانیں مٹا چکے ہیں, خود سے فنا ہو گئے ہیں اور محمد مصطفیٰ میں بقا ہو گئے. ان کے اب اپنی ذاتی پہچانیں نہیں رہی, ذاتی علامتیں نہیں رہی, ان کی علامت اور ان کی پہچان نسبت مصطفیٰ بن گئی. اس لیے اللہ تعالی نے
ان کی پہچان کے طور پر بھی ان کے تعارف کا جو سر ورق ہے ٹائٹل, اس پہ لکھا محمد رسول اللہ. کسی عاشق نے خواجہ غلام فرید کے ایک مرید ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ محمد محمد کریں دے گزر گے. یہ وہ ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں, محمد محمد کریں دے گزر گئی. مطلب یہ ہے کہ کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کیسے گزری, وہ جواب دیتے ہیں کیا پوچھتے ہو, ساری زندگی بس محمد محمد کریں دے گزر گئی, تیڑا سونا نام علیں دے گزر گئی. میرے محبوب آپ کا جو خوبصورت اور پیارا نام ہے, عمر ساری وہی نام لیتے گزر گئی ہے, پکارتے ہیں. اب یہاں ان کا ایک شعر اور بھی ہے, خواجہ یار محمد فریدی ان کا نام ہے جن کا یہ کلام ہے, خواجہ یار محمد فریدی. وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور. مضمون تو وہی تھا جو میں نے بیان کر دیا, مگر اب شعر ذہن میں آیا اگلا جو بڑے ایمانی ذوق کا ہے, میں نے کہا چلو یہ سنا کے پھر آگے چلتے. حلیمہ دی ڈاچی دا, ڈاچی سمجھتے ہیں نا, اونچنی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور, کھرے داچیاں دے چمے دے گزر. جو کہتے ہیں کہ جو ڈاچی جو اونچنی بھی دیکھتا ہوں, جو اونچنی بھی دیکھتا ہوں تو حلیمہ کی اونچنی کا تصور کر لیتا ہوں کہ کہیں یہ وہی نہ ہو, اور جس اونچنی کو چلتے دیکھتا ہوں اس کے پاؤں جہاں لگتے ہیں بس تلوے چومنے لگ جاتا ہوں, جس اونٹنی کو دیکھتا ہوں اس کے تلوے چومنے لگ جاتا ہوں, اس کے پاؤں کے نشان چومنے لگ جاتا ہوں جہاں وہ چلتی ہے, ہر اونٹنی کے پاؤں کے نشان چومتا ہوں. کیوں؟ اس تصور میں گم ہو جاتا ہوں کہ کہیں یہی وہ اونٹنی نہ ہو. حلیمہ دی داچی دا کر کے تصور, کھرے داچیاں دے چمے دے گزر. تو جب کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی میں, تو پھر جس میں فنا ہوتا ہے وہی اس کا عنوان زندگی بن جاتا ہے. پھر وہی اس کا عنوان زندگی بن جاتا ہے. تو صحابہ کرام کا عنوان زندگی محمد رسول اللہ ہو. یہاں سے ابتدا ہوتی, گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے تھے, آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں فنا ہو گئے تھے. اب یہ جو شان فنائیت ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کے جو پانچ اوصاف ہم قرآن مجید سے بیان کریں گے, اس مضمون سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کا, ہمارا, ساؤتھ کوریا میں رہنے والے مسلمانوں کا, پوری امت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے. جواب ہے اسی طرح کا جو صحابہ کرام کا تھا, اسی طرح کا جو صحابہ کرام کا تھا. اب وہ تو ظاہری حیات میں تکتے تھے, ہم اس تکنے سے تو محروم ہیں, مگر ہمارے تعلق, ہر تعلق کی نوعیت اسی کی پیروی میں ہونی چاہیے, ہمارے تعلق کی ہر سمت میں اسی تعلق کی جھلک نظر آنی چاہیے, پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم راہ راست پر ہیں, صحیح راستے. میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی ساری علامتیں, ساری پہچانیں مٹا دی تھی, اور ہر چیز میں وہ حضور کو دیکھتے تھے. ہر چیز میں بولیے حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے. اب اس میں مثال دیتا ہوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, صحیح بخاری میں, حج کا موقع ہے, آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے, کیا حجر اسود کے سامنے آئے حجر اسود کو چومنے کے لیے, تو آپ کو جب جانا نصیب ہوتا ہے تو آپ حجر اسود کو چومتے ہیں, تو اس وقت کیا خیال اور کیا نیت رکھتے ہیں دل میں, بولیے حجر اسود. یہ بھی سن رکھا ہے کہ اس کو چومنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے, اس کو ہاتھ میں لے لیا اور چومنے سے پہلے حجر اسود کو خطاب کیا, فرمایا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک ابدا لو لا یقبلک لو لا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک پتھر ہیں, تو ایک پتھر ہے, نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے, اس کے باوجود میں تمہیں چوم رہا ہوں. کیوں چوم رہا ہوں, یہ خطاب کر رہے ہیں, کیوں چوم رہا ہوں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہو, اگر مصطفیٰ کے لب نہ لگے ہوتے. وہ تو ایک بات بیان کر گئے, اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور نے چوما تھا. اب اس میں اہل معرفت کو ایک اشارہ دے گئے کہ یہ جو میں حجر اسود کو چومتا ہوں, تم دیکھتے ہو کہ حجر اسود کو چوم رہا ہوں, نہیں, میں حضور کے لبوں کو اس کے ذریعے سے چوم رہا ہوں کہ لب اس کو لگے تھے, میں اس جگہ کو چوم لوں. حجر اسود کے ذریعے حضور کے لبوں کو چوم رہا ہوں بالواسطہ. تو آپ نے دیکھا کہ حجر اسود کے چومنے کے عمل میں وہ آقا علیہ السلام کی تقبیل یعنی لبوں کے تک پہنچ گئے, چومنے تک پہنچ گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیبیہ کی صلح جس سال میں ہوئی, سن 6 ہجری میں, تو آقا علیہ السلام نے انہیں سفیر بنا کر اہل مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا. وہ مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہوئے, آپ واپس پلٹنے لگے. کفار اور مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو اور حضور علیہ السلام کو مکہ آنے کی اجازت اور حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے, آئندہ سال دیکھیے. اب قریش مکہ نے کہا کہ عثمان آپ چونکہ آ گئے ہیں اور خانہ کعبہ کے حرم میں کھڑے ہیں, صحن میں کھڑے ہیں, لہذا آپ 6 سال بعد آئے ہیں. کتنے سال بعد؟
6 سال بعد.
آپ کو اجازت ہے, آپ جہاں سامنے کعبہ کے کھڑے ہیں آپ طواف کرتے ہوئے جا سکتے ہیں, طواف کر لیں. اب انہوں نے سمجھا کہ انہیں کعبے کا طواف کا کہہ رہے ہیں, کر لیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا, نادانو, تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں جانا. واللہ ما اطوف بہی حتی اطوف بہی رسول اللہ. کہنے لگے خدا کی قسم, یہ تو بھائی 6 سال گزرے ہیں نا کعبے کو دیکھے ہوئے, اور نگاہیں بے شک ترس گئی ہیں, ساری عمر گزر جائے جب تک میرا محبوب طواف نہیں کرے گا میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, رسالہ رسول اللہ, عشق مصطفی, زندگی مدود.
آپ نے دیکھا
رسول میں موت بھی قبول ہے.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ کی بات ہوئی تو کعبے کو نہیں دیکھا. کیا؟ طواف کعبہ کی بات ہوئی تو کعبے کو نہیں دیکھا کہ کعبۃ اللہ سامنے ہے اس کا طواف کر لو, نہیں, کعبے کے کعبے کو دیکھا. اور اس طرح اشارہ کیا کہ ہمارا اس کعبے سے اپنا از خود تعلق ہی کیا ہے, ہم کب پہچانتے تھے کہ یہ کعبہ ہے, ہم نے تو 360 بت اس گھر میں رکھے ہوئے تھے, لات منات عزا حبل, ان کو پوچھتے تھے ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ وحدت قدائے رب ہے, ہمیں تو مصطفیٰ نے کہا یہ کعبہ ہے, اس سمت منہ کر کے نماز پڑھو, ہم نے اسے کعبہ بنا لیا. جس طرف وہ نظر نہیں آتے, ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے, آقا علیہ السلام نے ادھر سے چہرہ پھیر کر ادھر چہرہ کر لیا, ہمارا قبلہ وہ تھا, یار کا چہرہ پھر گیا, ہمارا کعبہ یہ ہو گیا. جس طرف وہ نظر نہیں آتے, ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. تو محمد رسول اللہ کا عنوان سمجھا رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ کعبے میں بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں, کعبے میں بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی اونٹنی پکڑ کے مدینہ پاک کے باہر صحرا تھا, تو صحرا میں ایک کھلے میدان میں ایک جگہ اس کو چکر لگوا رہے تھے, ایسے گھمائے جا رہے تھے. اب کوئی جوگنگ تو کروانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جوگنگ کروا رہے ہیں, واک کروا رہے. کسی نے پوچھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اونٹنی کو بلا وجہ آپ گھمائے جا رہے ہیں, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا گھمائے تو جا رہا ہوں مگر آپ نے بلا وجہ کیسے سمجھ لیا, کوئی تو وجہ ہوگی. کہا تو یہاں تو کھلا ایک میدان ہے, صحرا ہے, ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ یہ تم آ رہے ہیں. کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو مجھ سے پوچھنے سمجھ کیا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے گھما رہا ہوں کہ ایک روز میں نے آقا علیہ السلام کو یہاں اپنی سواری کو چکر لگاتے دیکھا تھا, میں تو یاد مصطفیٰ میں یار کی ادا نہیں پا رہا ہوں, ادا نہیں پا رہا. آقا علیہ السلام کی ادا نہیں پا رہا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہر عمل میں رخ مصطفیٰ کو دیکھتے, ہر عمل میں رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, فنا ہو گئے تھے نا. اچھا بھائی یہ تو اور عمل ہے, ان کا عمل تو اس سے بھی آگے تھا محمد رسول اللہ میں فنائیت کا. ہر عمل میں رخ مصطفیٰ کو دیکھنا تو ایک بات, ارے وہ تو عبادت میں بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. محمد رسول اللہ میں ان کی فنائیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی عبادت میں بھی نگاہیں رخ مصطفیٰ میں. ایک صحابی تھے, وہ زیادہ ثواب تو یہ ہے کہ جو امام کے جتنا قریب اس کے پیچھے کھڑا ہو, بالکل امام کے پیچھے, اس کو نماز میں زیادہ ثواب ہوتا. پھر جو دائیں بائیں دوسرا آدمی ہو اس کو پھر آگے آگے آگے, جتنا دور ہوتا جائے ثواب کم ہوتا جاتا. تو صحابہ کرام عین پیچھے کھڑے ہونے کا لالچ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ثواب کا انہیں لالچ نہیں تھا. کوئی دائیں کوئی بائیں, ایک صحابی تھا وہ دائیں ایک طرف کنارے پہ فاصلے پر کھڑا ہوتا, جب نماز شروع ہو جاتی تو لوگ اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم اپنے نماز میں آنکھیں نیچے کر کے شروع ہو جاتے, وہ صحابی جب دیکھتا ہر کسی نے آنکھیں نیچے کر لی ہیں وہ ہاتھ باندھ کر تو بس ادھر موڑ کے حضور کا چہرہ تکنے لگتا, وہ ساری نماز حضور کا چہرہ ہی تکتا رہتا. اس کو کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی, کعبہ ادھر ہے تم ادھر حضور کا چہرہ تکتے رہتے ہو. ہر ایک کو پتا تھا ٹھیک ہے اگر کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ ادھر ہے. اب نماز کس طرح ہوتی ہے, آگے امام ہوتا ہے اور پیچھے صفوں میں مقتدی ہوتے ہیں. نماز ادا فرمانے, جب نماز سے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ نماز کے دوران مسکرا رہے تھے؟ یہ بات بھائی غور سے سمجھنے والی, اب دوران نماز آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, حافظ صاحب جماعت کرا رہے ہوں آپ کو آگے, حافظ جاوید سعید گورایا امیر تحریک منہاج القرآن ساؤتھ کوریا, بہت مجاہد آدمی ہیں جی, اگر امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوں نماز پڑھ رہے ہیں, یہ مسکرا رہے ہوں یا رونے والی کیفیت ہو, پیچھے کھڑے ہوئے کسی نمازی کو ان کا چہرہ نظر آئے گا؟ اگر تو صحیح نماز پڑھنے والا ہے تو ان کا چہرہ, کیونکہ نماز میں تو آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف ہوتی ہیں, اور ویسے ان کا چہرہ آگے مقتدی پیچھے تو چہرہ نظر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران آقا علیہ السلام مسکرائے تو پچھلے صحابہ نے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھا؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے تھے. اچھا اب آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ تم نے کیسے دیکھ لیا؟ نہیں, ان کو بھی پتہ ہی تھا کہ عاشق ہیں. آقا علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ سب, اس لیے تو اللہ نے ان کا تعارف محمد رسول اللہ کہہ کر کرایا ہے کہ بات ان کی ہے مگر یہ سب محمد میں فنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی ان کی ہے عنوان محمد, سیرت ان کی ہے عنوان محمد, احوال ان کے ہیں ان کا عنوان محمد ہے, فنا ہے ہر لحاظ سے حضور کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آقا علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں کیسے دیکھ لیا تم نے, میں اگر مسکرا ہی رہا تھا تم تو نماز میں تھے. نہیں, آقا نے جواب دے دی. اب آپ خود بتائیے, اگر کوئی سیدھا چہرہ نگاہیں نیچے کر کے کھڑا رہے تب بھی چہرہ نظر نہیں آتا, اور چلو بھائی سجدہ گاہ کی طرف نہیں نگاہیں سیدھی کر کے کھڑا رہے ایسے سیدھا, تو امام وہاں ہو آگے تو ان کو بھی نظر, تو مسکراہٹ تو ایک ہلکی سی چہرے کی کیفیت ہوتی ہے, وہ تو نظر آ ہی نہیں سکتی. کب نظر آتی ہے بولیے؟ اگر آمنے سامنے نہ ہوں اس طرح کھڑے ہوں تو پھر کیسے نظر آ سکتی ہے؟ پھر ایک ہی صورت ہے کہ آدمی قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کے چہرے کو تکڑا ہو, ادھر والے ادھر چہرے پر نگاہ ہو تو پھر مسکرانا نظر آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کتنے صحابہ کرام ایسے ہوں گے جو حالت نماز میں رخ مصطفیٰ پہ نگاہ رکھتے ہوں گے, اور ان کی نماز ٹوٹتی نہیں تھی, ان کی نماز بلکہ مکمل ہی تب ہوتی تھی جب دیدار مصطفیٰ کا جام ملتا تھا, تو ان کی عبادت میں قدے توحید میں, میں قدے توحید میں ان کی عبادت مکمل ہی تب ہوتی تھی جب دیدار مصطفیٰ کا جام گردش کرتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس لیے مسکرایا کہ جنگ ختم ہو گئی تو جبرائیل امین ہزار فرشتوں کا لشکر لے کر واپس چلے گئے, چونکہ جنگ ختم ہو گئی اور ہم فتح یاب ہو گئے, ہم نے جنگ جیت لی, اور ہمارے اور یعنی ہمارے لشکر کی امداد کے لیے ہی وہ آئے تھے. جنگ ختم ہو گئی, ہم ادھر آ گئے, نماز پڑھنے لگ گئے. جبرائیل امین ہزار فرشتوں کو لے کر واپس آسمانوں پر چلے گئے. جب پہلے آسمان پر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, تو اللہ پاک کا امر ہوا کہ دروازہ مت کھولنا جبرائیل کے لیے. پوچھا بھائی باپ سے دروازہ کھولو. نہیں, حکم ہے نہیں کھول سکتا. اللہ پاک نے پوچھا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کیا مولا تو نے جنگ میں مسلمانوں کی حضور کے صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا, مسلمان فتح یاب ہو گئے, میرا کام اور ڈیوٹی کام تھا, جاب تھا, جیسے آپ جاب پہ کام کو جاتے ہیں, کام ختم ہو گیا میں واپس آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سے اجازت لے کر واپس آئے یا میدان جنگ سے سیدھے واپس آ گئے؟ مولا اجازت تو نہیں لی, چونکہ کام ہو گیا, ڈیوٹی انہی کی تھی, ڈیوٹی انہی کی تھی, کام ہو گیا آ گیا. فرمایا نہیں واپس جاؤ, میرے محبوب سے اجازت لے کر آؤ. تو جبرائیل امین واپس پلٹ کر آسمانوں سے آئے ہیں نیچے, اور گھوڑے پر سوار تھے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے آگے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ اور ان کو بھی رب نے چونکہ واپس بھیج دیا تھا, وہ بھی مسکرا رہے تھے, اور دیکھ کے میں بھی مسکرا پڑا کہ جبرائیل سمجھ آئی جن کے لیے آئے ان سے پوچھے بغیر نہیں جاتے. تو میں جبرائیل کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. صحابہ کرام نے حالت نماز میں چہرہ تک لیا. اس لیے اللہ نے پھر ایسی جماعت کا یہ عنوان سوائے اس کے کہ محمد رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا عنوان حیات ہی محمد ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹائٹل بن سکتا؟ یہی ہیں. جب غزوہ سے واپس پلٹے, ایک غزوہ سے واپس پلٹے غزوہ خیبر سے غالباً, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور تھکن تھی سفر سے, اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی ذرا بیٹھ جاؤ, میں تھکا ہوں, تمہاری گود میں سر رکھ کے لیٹنا چاہتا ہوں. قربان جائیں مولا علی المرتضیٰ آپ کی عظمت پر اور آپ کی گود کے انتخاب پر. وہ بیٹھ گئے, آقا علیہ السلام نے سر انور رکھا اور لیٹ گئے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے آپ کو بتایا نا, عبادت میں بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے, ان کے عقیدہ اور ان کے ایمان کی عظمت کا تصور کریں کہ جب آقا علیہ السلام لیٹنے لگے تو آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. آپ چاہتے تو عرض کر لیتے کہ آقا میں نے ابھی نماز عصر کی پڑھنی ہے, یا حضور چاہتے تو پوچھ لیتے کہ علی نماز عصر پڑھنی. نہ آقا نے پوچھا نہ حضرت علی نے عرض کیا. یہی امتحان تھا محمد رسول اللہ کے عنوان کا. لیٹ گئے, سورج غروب ہونے کو آ گیا. اب ایک نگاہ سے سورج کو دیکھتے ہیں, ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتے ہیں. نماز عصر جا رہی ہے, ان کی نماز میں کوئی نماز, ان کی زندگی میں نماز عصر قضا ہو یہ تصور بھی نہ تھا. آج آقا کے آرام پر نماز خدا, عبادت خدا قضا ہو رہی. سورج ڈوب گیا, آقا علیہ السلام اٹھے. جب غروب ہو گیا نماز جاتی رہی, تب اٹھ کے پوچھا علی عصر کی نماز پڑھنی تھی. چاہتے تو پہلے ہی پوچھ لیتے, مگر پہلے پوچھ لیتے تو صاف ظاہر ہے وہ عرض کرتے کہ حضور ابھی نہیں پڑھی, تو لازماً آپ فرماتے پڑھ لو. اگر وہ پڑھ لیتے تو یہ سارا جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ ہی نہ ہوتا, اور میں آپ کو بیان نہ کر رہا ہوتا, آپ یہ سن کے حظ نہ لے رہے ہوتے. یہی تو راز ہے, ایمان کا امتحان ہے. امت کو ایک تعلیم ہے کہ عبادت خدا کیا ہے اور اس میں نسبت چہرہ وفا کیا, نسبت مصطفیٰ کیا ہے, ادب و محبت مصطفیٰ کیا ہے. یہ جو عنوان زندگی محمد رسول اللہ کو بنانا ہے اس کا معنی کیا ہے. تو آپ نے فرمایا علی پھر اب نماز قضا پڑھ لو. آپ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف تکنے لگے. نگاہوں میں, نگاہوں کی زبان سے یہ سوال تھا, حضور نماز قربان آپ کی, آپ کے آرام پر ہو اور قضا پڑھتا پھر ہوں. آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے, ہاتھ اٹھا لیے. حدیث میں آتا ہے آپ نے دعا کی اور دعا کے الفاظ تھے اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ بے شک علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا. اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں بھی حضور کے آرام اور ادب پہ قربان کر سکتے, ان کی عبادت بھی نسبت مصطفیٰ میں فنا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہے, سعد بن سعد صاحبی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنوں میں علیل تھے, بیمار تھے آخری دنوں میں, اور آپ کی مرض وفات تھی, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ وہ صحابہ کرام کو جماعت کرائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے, اور صحابہ کرام ہم صفوف فی الصلاۃ ان ابا بکر کان یصلی لہم فی وجہ النبی الذی توفا فی حتی اذا کان یوم الاثنین وہم صفوف فی الصلاۃ. پیر کا دن تھا, سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے, اور صحابہ کرام حدیث کے لفظ ہیں نماز میں صف در صف نماز میں تھے, نماز کے لیے صفے نہیں بنا رہے تھے بلکہ نماز کی حالت میں تھے, نماز جاری تھی. اس دوران آقا علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں پردہ اٹھا کے دیکھوں تو صحیح اپنی امت کو, تین دن ہو گئے تھے دیکھا نہ تھا, نہ انہوں نے نہ انہوں نے. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وہو قائم فتبسم کان وجہہ ورقۃ مصحف. آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اپنے در دولت کا, صحابہ کو دیکھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کئی صحابہ پردہ اٹھا کے دیکھا اور مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا مسکراتا چہرہ دیکھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا اور قرآن کھل گیا. وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے مسند ابو یالا کی حدیث کے حوالے سے بیان کی کہ کھڑے تو نماز میں ہیں, سجدگاہ پر نگاہیں اور حالت نماز ہے, صف در صف کھڑے, پھر صحابہ کی نماز وہ دائیں بائیں تکتے ہوں گے. اس کیفیت میں پردہ ہٹا, حضور مسکرائے, گھر کے دروازے پر کھڑے تو کیسے دیکھ لیا, کیسے دیکھ لیا؟ اس کا جواب بھی حدیث میں ہے. خود صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واردنا, فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ حضور کے دیدار کی خوشی اور دیدار میں گم ہو کر ہم نمازیں چھوڑ دیتے اور توڑ دیتے. یعنی جو ہی آقا علیہ السلام کے در دولت کا پردہ اٹھا اور مسکراتا ہوا قرآن کی طرح کھلا ہوا چہرہ سامنے آیا تو صحابہ کے چہرے کعبہ کی جگہ کعبے کے کعبے کی طرف پھر گئے, نگاہیں ادھر ہو گئیں. عقل تو روکتی ہوگی, عقل تو ہر جگہ ٹانگ مارتی ہے یا نہیں مارتی, اڑاتی مارتی کیا ہے, اڑاتی ہے جی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام, عقل ڈراتی رہتی ہے, روکتی رہتی ہے, اڑاتی رہتی ہے. عقل نے وہاں بھی روکا ہوگا بھائی اگر کعبہ ادھر ہے, عشق نے جواب میں کہا ہوگا عقل تمہاری عقل ماری گئی, عقل کو کہا ہوگا عقل تمہاری مت ماری گئی, اگر کعبہ ادھر ہے تو بدبخت دیکھ کعبے کا کعبہ ادھر ہے. عقل نے کہا ہوگا اگر تم نے چہرے ادھر کر لیے تو نماز ٹوٹ جائے گی, قضا کرنی ہوگی. عشق نے کہا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. آج دیدار مصطفیٰ کا موقع ہے, 3 دن بعد یار کا مکھڑا سامنے آیا ہے, 3 دن سے ترس گئے تھے, دیدار قضا نہ ہو جائے نماز تو پھر بھی ہو جائے گی. تو صحابہ کرام کے چہرے پھر گئے, اب نماز ہو رہی ہے کعبہ ادھر ہے اور صحابہ ادھر کو ادھر تکنے لگے, تبھی تو چہرہ نظر آیا نا, اور کہا کہ مسکراتا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے. یہ تو مقتدیوں کی حالت تھی, اب ذرا امام کی بھی خبر لے لیتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پر کیا بیتی, انہوں نے کیا کیا جب وہ پردہ اٹھا اور چہرے کا عکس اور روشنی پڑی اور پیچھے کوئی شور بھی ہو گیا ہوگا, صحابہ حالت نماز میں ہوش ہی نہیں رہے ہوں گے, اور شارحین حدیث نے یہاں تک بھی بات محدثین روایات سے لکھا ہے کہ بعض صحابہ تو وجد میں آ گئے تھے اور یہاں تک آیا بعض خوشی میں اچھل پڑے تھے, یہ نماز ہو رہی خوشی میں اچھل پڑے. 3 دن حضور کا چہرہ نہ تکنا, مچھلی جیسے پانی سے نکال دی جائے, بغیر دیدار کے معلوم نہیں وہ زندہ کیسے تھے. اس لیے تو اللہ نے ان کا عنوان لگایا ہے محمد, یہ محمد رسول اللہ کا عنوان ہونا اس نقطے کی شرح ہو رہی ہے سر, کہ ان کی زندگی کا عنوان محمد کیسے بنے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کی شرح ہے, یوں محمد عنوان بنے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا, فناکاسا ابو بکر علی عقبی لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الى الصلاۃ, تو سیدنا صدیق اکبر نے جو روشنی اور نور پڑا صفوں پر, یا لوگوں کی اندر حالت وجد ہوئی اور شور مچا حضور کے دیدار کی خوشی میں, تو سیدنا صدیق اکبر جان گئے کہ شاید آقا تشریف لے آ رہے ہیں باہر. انہوں نے یہ خیال کر کے کہ شاید آقا باہر آ رہے ہیں, حالت نماز میں مصلی چھوڑ دیا اور پچھلی صف کی طرف آنے لگے. اب آپ ذرا چشم تصور میں پوری نماز کا نقشہ لائیں, وہ سمجھ میں آیا ہے نقشہ کیسا بن گیا ہوگا, سمجھ آئے کیا؟ ہائے ہائے عشق ہو رہا ہے, عبادت خدا میں عشق مصطفیٰ ہو رہا ہے, عبادت خدا میں عشق مصطفیٰ ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے مصلی چھوڑ دیا اور یہ منظر دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخصت. تو حدیث میں صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا اور فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر لو اور پردہ نیچے گرا کے واپس تشریف لے گئے. اب یہ سارا کچھ جو ہو گیا اس پر یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں دوبارہ پڑھ لو, عیدو صلاتکم نہیں فرمایا کہ نمازیں دوبارہ پڑھ لو نہیں فرمایا. اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی یہ سارا کچھ کرنے کے باعث اور مصلی چھوڑنے اور رخ پھیر لینے کے باعث نماز ٹوٹ جاتی تو فرماتے دوبارہ پڑھ لو, مگر یہ نہیں فرمایا. فرمایا اتمو صلاتکم کہ تمہاری نماز جاری ہے, ٹھیک ہے, مکمل کرو. پتا چلا کہ عبادت خدا کی ہے, عشق اور ادب مصطفیٰ کا ہے. چونکہ عبادت خدا میں بھی وہ فنائے مصطفیٰ کی کیفیت میں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تعارف کرایا تو ان کی زندگیوں کے تعارف میں ان کا عنوان حیات بھی محمد رسول اللہ لکھا. یہ بات تفصیل سے میں نے اس لیے بتائی کہ امت پر زوال کیوں آیا, عالم اسلام شکست خوردہ کیوں ہوا, عالم اسلام کی روحانی قدریں کیوں گر گئیں, ہم در بدر ٹھوکریں کیوں کھاتے پھرتے ہیں, ہمارے سینوں سے ایمان کی تپش کیوں نکل گئی, ہمارے کردار کیوں برباد ہو گئے, امت مردہ کیوں ہو گئی, ہماری رگوں میں ایمان کا گرم روح گرم خون کیوں گردش نہیں کر رہا, عالم کفر کے سامنے ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں, سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہوئے کچھ بھی پاس نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا عنوان حیات محمد نہیں رہے, محمد رسول اللہ نہیں رہے, ہم نے آقا سے عشق کا تعلق توڑ لیا, حضور کی نسبت فنائیت ختم کر لی ہے. اوڑھنا بچھوڑنا جو حضور کے گیت گانا, حضور کے ترانے گانا, حضور سے عشق و محبت کرنا, ہمارا حضور کے ادب اور احترام میں فنا رہنا اور تن من دھن حضور کی محبت و نسبت میں قربان کر دینا, حتیٰ کہ دنیا و آخرت سے بھی عزیز تر حضور کی نسبت کو رکھنا, ہماری یہ کیفیت نہیں رہی. زبان سے کہتے ہیں سنت پہ زور دیتے ہیں مگر سنت والے سے پیار نہیں کرتے, سنت کی بات کرتے ہیں مگر جن کی سنت ہے ان سے پیار نہیں کرتے, سیرت کی بات کرتے ہیں, پیروی اور اتباع کی بات کرتے ہیں, جن کی سیرت ہے ان سے عشق نہیں کرتے, دین کی بات کرتے ہیں, دین ساری دنیا اسلام دین کی بات کرتے ہیں مگر جنہوں نے دین کی خیرات عطا کی ہے ان سے عشق نہیں کرتے, وہ ناتا ٹوٹ گیا ہے. کیا ڈوری جب کٹ جائے تو پتنگ اڑنے لگتا ہے, ڈوری کٹ جائے پتنگ اڑتا تو اڑتا تو پہلے بھی ہے, جب کٹ جائے ڈنگ ڈوری تو پھر پتنگ ڈولنے لگتا ہے, اور ڈولتے ڈولتے اس کے بعد اوپر نہیں جاتا, پھر ڈولتے ڈولتے کہیں نہ کہیں جا کے گرتا ہے, اور اسے گرنا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جس کی وجہ سے اڑ رہا تھا وہ ڈوری کٹ گئی اور تعلق ٹوٹ گیا. امت ایک زمانہ تھا مشرق سے مغرب تک عروج پر تھی, فضائے عظمت میں تیر رہی تھی, سائنس اور ٹیکنالوجی کی امام امت تھی, علم و ادب کی پیشوا امت تھی, فلسفہ ثقافت کی پیشوا امت تھی, غلبلا غلبہ تھا, تسلط تھا, دبدبہ تھا, شرق سے غرب تک پوری دنیا پر عالم اسلام تھا, اسلام کی حکومت تھی, ہم ماڈرن تھے, ترقی یافتہ تھے, مضبوط و مستحکم تھے. اور یہ وہ دور تھا کہ امریکہ دریافت میں نہ تھا, یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا, اور یہ مشرق بعید کی ساری دنیا سوائے بت پوجنے کے اور کچھ نہ جانتی تھی. اس زمانے میں تاجدار کائنات کی امت عظمتوں کی بلندیوں پر حکومت کرتی تھی. جس طرح آج سائنس پڑھنے کے لیے لوگ امریکہ جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, اس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی, میڈیسن پڑھنے کے لیے, فلسفی پڑھنے کے لیے, کلچر پڑھنے کے لیے, ایسٹرونومی پڑھنے کے لیے, کیمسٹری بایو کیمسٹری پڑھنے کے لیے, فزکس اور ایسٹرو فزکس پڑھنے کے لیے, اسٹرانومی پڑھنے کے لیے، کاسمولوجی پڑھنے کے لیے، بایولوجی پڑھنے کے لیے، اناٹومی پڑھنے کے لیے، ایمبریالوجی پڑھنے کے لیے، دنیا کا ہر علم پڑھنے، میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے، آپٹکس پڑھنے کے لیے، ہر علم پڑھنے کے لیے، جیسے دنیا آج مغرب کا سفر کرتی ہے ویسے دنیا عالم اسلام کا سفر کرتی تھی. اسپین جاتی تھی، قرطبہ جاتی تھی، غرناطہ جاتی تھی، دمشق جاتی تھی، مصر جاتی تھی، بالا بک لبنان جاتی تھی، بغداد جاتی تھی، یہ سارے سرزمین، یہ شہر تھے عالم اسلام کے، جو علم کے چراغ تھے. پوری دنیا اسلام سے خیرات علم کی مانگنے جاتی تھی. ڈاکٹر وہاں سے بن کے آتے تھے، فرانس اور انگلینڈ میں. اور 17ویں صدی عیسوی تک، آج سے 200 سال 300 سال تک، انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں میڈیکل سائنس کی بھی کی میں کتابیں ابن سینا اور مسلم اطباء کی پڑھائی جاتی تھی. یہ جو عظمت دیکھی